أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين يهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر
سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال المعصوم في حديثه: شباب المهدي أصحاب المهدي شباب. درود بج محمد وآل
محمد.
عاشقان امام مہدی کا یہاں جمع ہونا اور ان کی یاد میں اور ان کے ذکر میں اور ان کے عشق و محبت میں دعائے نطبہ کی تلاوت کرنا خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس لیے کہ یہ محفلیں ہیں، خواہ وہ ذکر کی محفل ہو، دعا کی محفل ہو، خواہ وہ مجلس ہو، خواہ وہ محفل میلاد ہو، اگر محمد آل محمد کے ذکر نورانی سے منور ہو تو یہ دلوں کو منور کر دیتی ہے. اور یقیناً جب ایسے امام کا ذکر کیا جائے کہ جو خود نورانی ہو، سلسلہ نورانیت سے وابستہ ہو، تو اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کی نام اور اس کی دعا، جو دعا ندبہ ہے، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملوں کو ہم گناہگار اپنی زبان پر ادا کریں اور اپنے امام وقت کو یاد کریں تو یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. اور کافی عرصے بعد مجھے دعا ندبہ کی اس محفل میں آنے کا اتفاق ہوا. کچھ سال قبل آپ ہی کے ایک اور ساتھی عاشق امام زمانہ مرحوم باقر زیدی صاحب، جن سے ہماری ایک نسبت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، ان کے گھر پر تقریباً اسی وقت 8:45 گفتگو کا موقع ملا تھا. آج کافی عرصے بعد ایک دفعہ پھر، اور ماشاءاللہ سے ہمارے قاری برادر کے جنہوں نے اس دعا کی تلاوت کے فرائض انجام دیے، ان کی حسین، گرم اور دل کو لبھانے اور دل میں اتر جانے والی آواز، اور آپ مومنین کی خلوص اور دعائیں اور آمین، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس محفل کے حسن کو اور معنویت اور روحانیت کو دوبالا کر دیتی ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجہ.
ایک نقطہ جو چاہتا ہوں اس دعا کی محفل سے متعلق عرض کروں اور اس کے بعد اپنے آرائز کو آپ کی سماعت کی نظر کروں. کوشش کریں کہ جس طرح بھی ہو سکے، جس طرح بھی بن سکے، ہمیں جو بھی کرنا پڑے اپنی نوجوان نسل کو اس جانب راغب کریں.
بے شک.
اس لیے کہ ہماری عمر محدود ہے، نامعلوم ہے، ہمارے لیے غیر معین ہے، خدا کے لیے معین ہے، خدا کے لیے معلوم ہے، ہمارے لیے نامعلوم ہے،
بے شک
ہمیں سے پتہ نہیں اگلے اتوار کو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی،
بے شک.
لہذا کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ یہ کارما جو ہم نے بنایا ہے، یہ کارما جن افراد نے بنایا وہ آج ہم سے بچھڑ گئے، کل ہم بھی ان سے بچھڑ جائیں اور یہاں پر دعا پڑھنے والا، دعا میں شرکت کرنے والا نہ ہو. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو ہمراہ لے کر آئیں. اور ہم نے ایران میں دیکھا کہ جمعے کی صبح لوگ فجر اذان سے قبل دو دو تین تین گھنٹہ پہلے مہدیہ تہران میں، مہدیہ تہران مرحوم حجت الاسلام کافی رحمۃ اللہ علیہ کا بنائے ہے، وہ امام بارگاہ ہے کہ جو انہوں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ حقیقت میں ایران میں امام زمانہ کی یاد کو تازہ کرنے والے جن علماء کا نام سر فہرست، مرحوم کافی کا نام ہے،
بے شک.
لہذا انہوں نے وہاں پہ امام بارگاہ بنایا جس کا نام مہدیہ رکھا، کہ جس میں لوگ ہر جمعے کی صبح مختلف شہروں سے عقیدت کے ساتھ، ارادت کے ساتھ، محبت و عشق و مودت اہل بیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اذان فجر سے دو دو گھنٹہ، تین تین گھنٹہ پہلے، سخت گرمی ہو، سخت سردی ہو، برف باری ہو، لیکن لوگ آتے ہیں. یہ عشق ہے،
بے شک
یہ عشق ہے، اور یہ عشق ہے جو آپ کو 7 بجے 7:30 بجے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ دعائے ندبہ کی محفل میں جائیں. لوگ اس دن چھٹی کے اس دن استراحت کو، آرام کو، نجی کاموں کو، نجی نوعیت کے امور کو نمٹانے میں صرف کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آئیے آج اپنے امام زمانوں کو یاد کریں. یہ آپ کا خلوص ہے، یہ آپ کا عشق ہے، اس عشق کی حفاظت کریں. اور جتنی بھی روحانی اور معنوی نعمتیں ہیں اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو ان کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ان محفلوں کو باقی رکھا جائے. جیسے کہ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب ثقافتی یلغار میں فرمایا ہے کہ موجودہ زمانے میں ثقافتی یلغار سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اسلامی محفلوں کو، دینی محفلوں کو زندہ کریں، اثر نو ان کا احیاء کریں، اور ان محفلوں میں سے مجالس ادا، محافل میلاد اور دعائیں کی محفل ہیں کہ جس میں ہمارے نوجوانوں کو آنا چاہیے، شریک ہوں. اور ان محافل میں، ان مجالس میں، ان دعاؤں کی محفلوں میں دعا کے ساتھ ساتھ جن نکات پہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، نوجوان نسل کے ذہن میں جو جدید شبہات القا کیے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں دشمنوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، انٹرنیٹ کی طرف سے، یا دوسرے ذرائع ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کی طرف سے، ان کا مدلل جواب دیا جا سکے تاکہ ان کے عقائد کی بنیادیں مستحکم ہو سکیں. درود بھیج محمد والا. خوب، اگر کوئی صاحب مجھے اپنی گھڑی دے دیں تاکہ مجھے وقت کا اندازہ رہے، یہ گھڑی ان کو پروگرام کے بعد مل جائے گی. ویسے مولوی کو جو چیز دیتا ہے وہ ملتی نہیں ہے. درود بھیج محمد والا. لیے کہتے ہیں مولوی اگر کوئی چیز دے رہا ہے جلدی سے لے لو، پتہ نہیں اس کا اگلے لمحے ارادہ تبدیل ہو جائے. مولوی دیتا کم ہے لیتا زیادہ ہے. درود بھیج محمد وال محمد. تقریباً 37 منٹ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ 9:30 بجے جیسے کہ اس محفل کا خاصہ یہ رہا ہے، ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، ٹائم پہ ختم ہوتی ہے. اصحاب المہدی شبابون، معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ کے اصحاب سب کے سب جوان ہوں گے. دونوں تعبیر مراد لی جا سکتی ہیں، یا دل کے جوان ہوں گے یا جسم کے جوان ہوں گے. یا دل کے جوان ہوں گے، جسم بوڑھا ہوگا تو حبیب ابن مظاہر کہلائیں گے، اور اگر جسم کے جوان ہوں گے، ارادے بلند ہوں گے، ہمتیں مضبوط ہوں گی تو علی اکبر کے ماننے والے کہلائیں گے. شباب اصحاب المہدی شباب، امام زمانہ کے اصحاب جوان ہوں گے،
بے شک.
شباب یعنی وہ عرصہ، وہ زندگی کا وہ ٹائم کہ جب انسان کی زندگی کی تمام صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوں، پرائم ٹائم، گولڈن ٹائم، قیمتی زمانہ زندگی کا جوانی کو کہا گیا ہے. نعمتان یشیعان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما. دو چیزیں اور دو نعمتیں ایسی معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، شیعان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. الشباب والعافیہ، پہلی چیز جوانی اور دوسری چیز صحت و سلامتی، یہ دو نعمتیں ہیں. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان نعمتوں کے بارے میں گفتگو کروں، اس لیے کہ میرا موضوع امام زمانہ کے اصحاب کی نشانیاں ہیں. چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے گفتگو میں امام زمانہ کے اصحاب کی کچھ نشانیوں کو آپ کی سماعت کی نظر کروں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ جب سے یہ دعائے ندبہ شروع ہوئی ہے اور آج تک کن کن موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے. بہرحال ایک سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے اس پر، ہمیں کن موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے، آیا خود دعائے ندبہ کی شرح پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، یہی دعا امام زمانہ الہی اعظم البلا و بارح الغوا، اس میں جو مطالب پوشیدہ ہیں، وضاقت الارض و منعت السماء، کہ زمین تنگ ہو گئی ہے، آسمان کا دروازہ روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، آئے وہ کون سے اعمال ہیں ہمارے کہ جن کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اپنی نعمتیں روک لیتی ہے، آسمان اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آیا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا. لیکن سر دست جو موضوع میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ امام زمانہ کے اصحاب کی علامات و نشانیاں ہیں، کہ ہم فی زمانہ امام زمانہ کی امت میں شامل ہیں اور ہم روز قیامت انہی کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں ان کے لیے، ہم کس طرح اپنے آپ کا آمادہ کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. تو جب تک ہم میں صفات نہیں ہوں گی، جب تک ہم میں وہ کوالٹیز نہیں ہوں گی، وہ خصوصیات نہیں ہوں گی، ہم امام کے سپاہی نہیں بن سکتے. درود بھیجے محمد والا. امام زمانہ کے لیے یا امام زمانہ کے ساتھیوں کے لیے، یوں کہوں زیادہ بہتر ہے، دو قسم کی تعبیریں روایات میں استعمال کی گئی ہیں، ایک اصحاب کی تعبیر ہے اور ایک انصار و اعوان کی تعبیر ہے. توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ اسی دعائے عہد کے جو ہم جو مومنین پڑھتے ہیں دعائے عہد کو 40 دن، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر امام کے ساتھیوں میں سے چاہتے تمہیں شمار ہو، امام کے ہم رکاب ہو تم، تو دعائے عہد کو 40 صبح پڑھو. من دعا بہاد العہد 40 صباحاً، کون فرما رہے ہیں؟ امام ششم. من دعا 40 صباحاً بہاد العہد کان من انصار قائمنا، کہ جو شخص 40 دن دعائے عہد کو پڑھے گا وہ ہمارے قائم یعنی امام زمانہ کے انصار میں سے ہوگا.
بے شک.
وَإِن مَاتَ قَبْلَهُ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ، اور اگر وہ امام زمانہ کے انقلاب سے پہلے مر جائے تو خدا اسے اس کی قبر سے نکال کر امام زمانہ کے ساتھ بھیجے گا تاکہ اپنی نصرت کا حق ادا کر سکے. تو اسی میں ایک جملہ ہے جس کو میں انشاءاللہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یومی ھذا و معشت من ایامی عہدا و عقدا و بیعتا لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا. تقریباً 100 پیج کی ایک اس کی تشریح لکھی ہم نے، انشاءاللہ بہت جلد چھپ کے آئے گی تو آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے اور پیش کریں گے کہ یہ کون سا عہد ہے، عقد ہے اور بیعت ہے کہ جو ہم روزانہ امام زمانہ کے لیے انجام دیتے ہیں. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یومی ھذا، اے خدا آج کے دن، آج کی صبح میں تجدید بیعت کرتا ہوں اپنے امام زمانہ سے.
سبحان
اللہ. اللہم انی اجدد لہو فی صبیحت یوم ھذا. اور صرف 40 دن نہیں, یہ جو امام نے کہا جو 40 دن اس دعائے حق کو پڑھے گا وہ امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہوگا. اب 40 دن آپ نے کیلنڈر میں نوٹ کر لیے, 40واں دن ہوا, آپ نے مفاد الجنان کو سائڈ میں رکھ دیا, جناب 40 دن پورے ہو گئے. نہیں, اس دعا کا اگلا جو وما عشتو من ایامی, یعنی جب تک زندہ رہوں گا جب تک میرا عمل اور شیوا یہ رہے گا. یعنی 40 دن تو وہ دور ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ایکسرسائز کے لیے آمادہ کرتا ہے, وارم اپ کرتا ہے, خون کو گرماتا ہے, اپنی فزیکل فٹنس کو آمادہ کرتا ہے تاکہ ایک بڑی ایکسرسائز کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کر سکے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان ایک وارم اپ کرنے کے بعد کہ جناب ورزش کافی ہو گئی, کافی ہے ساری زندگی کے لیے. یہ 40 دن ایک رمز و راز ہے, ایک سر ہے اس میں کہ 40 دن اپنے آپ کو آزماؤ کہ اگر 40 دن کے بعد محبت امام زمانہ تمہارے دل میں آ جائے گی تو مرتے دم تک اپنے امام زمانہ کا ذکر نہیں چھوڑو گے. 40 دن تو وارم اپ کرنا ہے, زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے. اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پرو بالے حیات تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. تو 40 دن تو یہ وارم اپ کرنے کے لیے, یہاں سے تو ابھی آغاز شروع ہوگا پرواز و معراج کا. تو وما عشت من ایامی, جب تک زندہ رہوں گا میں یہ تجدید کرتا رہوں گا. اجدد و فعل مضارعہ کا صیغہ جس میں کنٹینیوشن یہ تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے, کسی کام کو مسلسل انجام دینا. اجدد کا مطلب یہی ہے کہ ہر انسان اپنے عقائد و نظریات کو روزانہ چیک کرے. اور اصحاب ائمہ تھے, بڑے بڑے اصحاب تھے جو ائمہ کی خدمت میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں, آپ ان کی تصحیح فرمائیے. بڑے بڑے ائمہ فقہا امام کی خدمت میں جاتے تھے. حضرت شاہ عبد العظیم حسنی جن کا رحم مدار ہے, امام کی خدمت پہنچے اور کہا کہ یہ میرے عقائد ہیں, دیکھیے میرے عقائد درست ہیں یا نہیں. وہ جدد و لفظ یہ بتا رہا ہے کہ روزانہ انسان اپنے عقائد کو دیکھے, کہیں اس میں تزلزل تو نہیں, کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں, کہیں میرا عقیدہ کمزور تو نہیں ہو گیا. فی صبیحت یوم ھذا ومعشت من ایام عہدن وعقدن وبیعتن. عہد, عقد اور بیعت, تین لفظ استعمال کیے معصوم نے. اور ظاہر بات ہے معصوم جب کوئی لفظ استعمال کرے گا تو وہ بلا وجہ نہیں, اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ. یہ اور بات ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھ نہ سکیں. عہدن و عقدن و بیعتن لہو فی عنقی, میری گردن میں یہ عہد و عقد و بیعت. لہذا اس دعا کی تلاوت ہونی چاہیے. نوجوان خصوصاً توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کریں تاکہ امام زمانہ کی خاص توجہات آپ کی طرف مبذول ہو سکے. دیکھیے اگر کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے تو اس کو تھینک یو ادا کرتا ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بڑی خدمت کی, بڑی آپ نے زحمت کی. آپ مثلا کوئی تحفہ لے کر آئی یا تحفہ دیا آپ نے. لیکن اگر کوئی کسی کو تحفہ دے, مجھے آپ تحفہ دے اور میں تحفہ لے کے چلتا بنوں, ہم کہیں یار کاش مولانا کو نہ دیا ہوتا, کم سے کم تھینک یو کہہ دیتے, شکریہ کہہ دیتے, جزاک اللہ ہی کہہ دیتے. ہو کاش کے نہ دیا ہوتا. یعنی ایک انسان کو انسان سے توقع ہوتی جب اس کو, بھائی ہم ان کے تھینک یو کے بھوکے تھوڑی ہیں کہ ہم جناب خوش ہو جائیں گے, لیکن ہم نے ایک تحفہ دیا تو کم سے کم انسانی رابطے اور ناطے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تھینک یو, ایک شکریہ, ایک جزاک اللہ کا لفظ تو زبان پہ ادا کیا جائے. تو جب ایک انسان کو انسان سے یہ امید ہوتی ہے کہ جب اسے تحفہ دیا جائے, گفٹ دیا جائے, تو وہ اس کا تھینک یو کہے, شکریہ کہے, جزاک اللہ کہے, بڑی زحمت کی, بڑی محنت کی, اس کی کیا ضرورت تھی, تکلف میں پڑ گئے آپ. تو یہ جو آپ ہدیہ بھیجتے ہیں امام زمانہ کو, یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں, صلوات کے بعد وہ عجل فرج ہوں کہتے ہیں, یہ خود ایک ہدیہ ہے امام زمانہ کی خدمت. یعنی عجل فرج ہوں, یعنی آپ کو اپنے امام زمانہ یاد ہیں, خدا ان کو جلد بھیج. یہ جو آپ دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں روزانہ, اتوار ہر اتوار کو آ کر آپ دعائے ندبہ کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں گفتگو سماعت فرماتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اہل بیت کے ایام ولادت میں, یہ خود ایک ہدیہ ہے جو آپ امام زمانہ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. یہ جو آپ دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں, الہی اعظم البلاء یا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن, یہ خود ایک ہدیہ ہے. یا آپ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتے ہیں, شب جمعہ مستحب ہے, یا جمعے کے دن امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہیں, یا دعا عہد پڑھتے ہیں, خود ایک ہدیہ ہے. تو کیا امام زمانہ آپ کا تھینک یو نہیں کریں گے؟ کیا امام یعنی ایک انسان کو ایک انسان سے امید ہوتی ہے کہ جناب یہ تھینک یو تو کہے گا کم سے کم, شکریہ کے الفاظ تو زمانہ پہ لائے گا. تو کیا امام سے یہ توقع کی جا سکتی ہے ان کو کوئی ہدیہ بھیجا جائے اور امام شکریہ ادا نہ کرے؟ بھائی یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں, یہ دل جو سینے میں مچل رہا ہے, یہ آہیں جو سینے سے نکل رہی ہیں, یہ بھی تو امام زمانہ کا تھینک یو ہے. کہتے ہیں کہ عابد شخص تھا جو بہت عبادت کرتا تھا, راتوں کو اٹھ کر الہی الاف الہی الاف خدا مجھے وقت استغفر اللہ, بہت عبادت کرتا تھا, نوجوان تھا بہت عبادت کرتا تھا. ایک دفعہ شیطان نے اس کے کان میں آ کے وسوسہ کیا کہ تو جو عبادت کرتا ہے کیا فائدہ, خدا تیری عبادت کو دیکھتے نہیں, سنتے نہیں, کوئی توجہ نہیں کرتا, اگر خدا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو تجھے گفٹ دیتا, کوئی صلاح دیتا, کوئی نتیجہ دیتا, تیری عبادت کو قبول کرتا ہے, تیری آواز سنتا. ابھی نوجوان تھا, اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں جناب بات تو صحیح ہے, اتنے سالوں سے میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں, خدا ہوتا تو میری اس عبادت کا جواب دیتا. اگلے دن سے اس نے رات کی عبادت ترک کر دی. رات کو خواب میں سے آواز آئی ہاتف غیبی کی, تم کیا سمجھتے ہو یہ رات کا اٹھنا کیا خدا کا جواب نہیں ہے؟ یہ رات کو اٹھ کر الہی الاف الاف کہنا, اے خدا استغفر اللہ مجھے معاف کر دے, کیا خدا کا جواب نہیں ہے؟ یہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے بہتے ہیں اپنے گناہوں پر, یہ احساس ندامت جو دل میں ہے, یہ کیا خدا کا جواب نہیں ہے؟ تو یہ امام زمانہ کا تھینک یو ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, آپ کو یہ موقع ملا ہے, آپ کو یہ موقع نصیب ہوا ہے, ملا نہیں ہے نصیب ہوا ہے. اور یہ نصیب والوں کی بات ہے کہ جنہیں یہ مواقع نصیب ہوتے ہیں. امام زمانہ اور اس سے بڑھ کر, یہ تو صرف ظاہری ہے, اس سے بڑھ کر امام زمانہ کی دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. کون کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں, ہم سے کہہ رہے ہیں. انا بے شک, یعنی یہ شک و شبہ نکال دو کہ ہم پردہ غیبت میں تمہارے احوال سے ناواقف ہیں, غافل ہیں, سہلنگار ہیں, نعوذ باللہ. یہ تمام الفاظ امام کے دائرہ امامت سے بہت دور ہیں. انا یعنی بے شک ہم, غیر مهملین لمراعاتکم, ہم تمہاری احوال پرسی میں مہمل نہیں ہیں, سہل انگار نہیں ہیں, کوتاہی نہیں برتتے. یہ تمام الفاظ ہمارے ہیں. امام کی طرف نسبت دینا جل شانہ ہے. ولا ناسین لذکرکم, اور کسی بھی حال میں تمہارا ذکر نہیں بھولتے. اگر آپ مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں, آج چاہتا ہوں امیر مومن علیہ السلام کی سیرت سے دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک احادیث ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور ایک شیعہ سے متعلق ہے. درود بھیجے محمد والا. آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ پتا ہے؟ اپنی قدر کیجئے, اس نعمت کی قدر کیجئے کہ جو نعمت آپ کو یہاں لائی ہے اور آپ کے دلوں کو اور آپ کے جسموں کو یہاں جمع کیا ہے. یہ تقریب جسمی نہیں ہے, یہ تقریب روحی بھی ہے, تقریب ذہنی بھی ہے, تقریب روحانی بھی ہے, اور تقریب عقائدی بھی ہے, تقریب ہدف بھی ہے, تقریب منزل بھی. تقریب یعنی قریب کرنا. یہ جسموں کو قریب نہیں کرتی, یہ آپ کی فکروں کو قریب کرتی ہے, آپ کی صلاحیتوں کو قریب کرتی ہے, آپ کے عقائد کو قریب کرتی ہے, آپ کی آخرت کو قریب کرتی ہے, تمام افراد کو لے کے ان کے مقصد سے انہیں قریب کرتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اپنی قدر کیجئے اور اس نعمت کی حفاظت کیجئے. رومیلہ ایک شخص ہے, امیر المومنین علیہ السلام کا صحابی ہے, جمعہ کا دن, اس نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی ابتدا میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں. لیکن جب سو کے اٹھا تو سر میں شدید درد تھا, اتنا درد کہ اس سے بیٹھا نہیں جائے. سوچتا رہا, لیٹ گیا, سوچتا رہا, اٹھا بیٹھا لیٹ گیا, کیا کروں, جاؤں نہ جاؤں, حالت صحیح نہیں ہے, طبیعت مزمل ہے. اس نے سوچا کہ اگر اگلے جمعے مر جاؤں, وہی فکر جو آپ کو دعا ندوہ میں لے کے آئیے, دراصل یہ رومیلہ کی روح ہے. رومیلہ کون؟ امیر المومنین کا ایک صحابی ہے یہ سوچ رہا ہے جمعہ کا دن صبح اٹھا طبیعت خراب, سوچ رہا ہے جاؤں کہ نہیں جاؤں. اس نے سوچا کہ اگر اگلے جمعہ موت آ جائے, اگلے جمعہ سے قبل موت آ جائے تو میں علی کی اقتداء میں نماز جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا. امیر المومنین کی اقتداء میں نماز جمعہ سے محروم ہو جاؤں گا. اس نے کہا ہماری زبان میں, یا علی مدد, اٹھو اور چلو. اور جب انسان ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ نوجوان خصوصاً, ارے بھائی یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل, غیر ممکن, ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے, یہ دراصل ہم اپنے آپ کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی لحاظ سے. پہلے سے ہمارا پاکستانی مزاج, شیعی مزاج, ہمارا دینی مزاج یہ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتے, عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف دعا کر لو, صرف دعا پڑھ لو کافی ہے. تو یہ تلقین ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پہلے یہی بیچارہ سوچ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا, لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں, اگر اس فضیلے سے محروم ہو جاؤں تو میں کیا ہوگا میرا, لہذا اس نے یا علی مدد کہا, اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یا علی مدد کہا اور پہنچ گیا. امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے, خطبہ ختم ہوا, کہتا ہے کہ گویا میرے امیر المومنین کو دیکھتے ہی میرے جسم سے وہ تھکاوٹ کے, تھکن کے, خستہ حالی کے آثار سب رفو چکر ہو گئے. تو علی کا ذکر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو نعرہ حیدری لگاتا ہے, تو علی اس کی مدد بھی کرتے ہیں, دنیا میں بھی کرتے ہیں, آخرت میں بھی کریں گے. لیکن مولا کائنات سے اپنی گاڑی, اپنے بنگلے, اپنے گھر, اپنے اسٹیٹس سے زیادہ اپنی آخرت, اپنی حسن آخرت, اپنی نجات, اپنے بچوں کی نیک تربیت کے لیے مدد مانگنی چاہیے. یا علی مدد کا مقصد ہمارا بیوی کے لیے سونی کی چوڑیاں لانے کے لیے مدد حاصل کرنا نہ ہو, بلکہ یہ ہو کہ مولا میری مدد کیجئے تاکہ اس گناہ کی دلدل میں دھنس نہ جاؤں. تو یا علی مدد کہنے, میں نے مولا کائنات کو دیکھا, سارا جو درد تھا وہ میرے جسم سے رفع دفع ہو گیا. خطبہ ختم ہوا, جیسے خطبہ ختم ہوا, نماز ختم ہوئی, میرے چہرے پر تھکن کے احساس دوبارہ لوٹ آئے. امیر المومنین کے ساتھ جب دارالعمارہ پہنچا ان کی خدمت میں, تو مولانا نے پوچھا کہ رمیلہ یہ تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار کیسے ہیں, یہ کرب کے آثار اور پریشانی کے آثار کیسے ہیں, سر میں شدید درد. گویا مولا یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمارے صحابی, ہمارے اصحاب, ہمارے دوست تھکتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں حالات سے. یہ کلنگ, یہ ٹارگٹ کلنگ, یہ دھماکے, یہ چیزیں ہمارا رستہ نہیں روک سکتی. کہا کہ مولا واقعی یہ تھا کہ صبح اٹھا تھا, یہ ماجرا تھا, پورا ماجرا مولا کی خدمت میں پیش کیا. اب مولا کائنات کے جملے سنے بہار الانوار جلد 53 میں, اور بصائر الدرجات میں بھی یہ جملے موجود ہیں. یا رمیلہ لیس مؤمن, کوئی مومن نہیں ہے روئے زمین پر. مولا کائنات امیر المومنین, مومنوں کے امیر, مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. لیس مؤمن یمرضو الا مرضنا بحزنہ بمرضہ, کوئی مومن روئے زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جب وہ ہماری محبت میں مریض ہوتا ہے تو ہم اہل بیت اس کی محبت میں متاثر ہو کر مریض ہو جاتے ہیں. لیس مؤمن مرضا مرضنا بمرضہ, ہم اس کی محبت میں, حقیقی مومن ہونا چاہیے اہل بیت ہم, میں نہیں کہا کہ مرض تو بمرضہ, مرضنا ہم اہل بیت. ولا يحزن الا حزننا بحزنه, اور جب وہ غمگین ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے غم اور دکھ سے متاثر ہوتے ہیں, اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, یہ ہے مومن. ولا يدعو الا امننا بدعائه, اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم اہل بیت اس کی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, جب وہ ہماری محبت میں دعا کر کے خاموش ہو جاتا ہے, ولا يسكت الا دعونا له, اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو ہم اہل بیت اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہے مومن کا مقام،
سبحان اللہ سبحان
یہ ہے مومن کا مقام امیر مومن کی نگاہ میں، کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے پھر اہل بیت اس کے غم میں، اس کی خوشیوں میں، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں شریک ہوتے ہیں. جب وہ دعا کرتا ہے تو آمین کہتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اجدان گرامی، اپنی قدر کیجیے، اپنی نوجوان نسل کو کوشش کریں کہ ان دعاؤں میں لے کر آئیں، ان میں شعور پیدا کریں کہ وہ اپنے امام سما سے محبت کریں. حضرت امام رضا علیہ السلام والسلام نے جیسے کہ کل امام کی ولادت باسعادت ہے، ولادت پر نور ہے، امام رضا کئی احادیث، اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو آخر میں دو تین روایات امام کے بارے میں، میں امام رضا کی احادیث کو آپ کے سامنے نقل کروں گا. امام زمانہ جب امام رضا جب امام زمانہ کا نام لیتے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. مستحب ہے کہ انسان سر پہ ہاتھ رکھے، یعنی امام زمانہ یہ سر، یہ عزت، یہ آبرو، یہ زندگی آپ کے وجود مبارک سے قائم ہے. یہ وہ فیض ہے، یہ فیض عین سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ سبب جو متصل کرتا ہے اہل آسمان کو اہل زمین سے.
سبحان اللہ،
عین وجه الله الذي يتوجه به الاولیاء، کہاں ہے وہ وجہ الہی خدا کا چہرہ کہ جس کی جانب، کہاں ہے وہ دروازہ الہی، کہاں ہے وہ خدا کا نمائندہ کہ جس سے اولیاء خدا رابطہ جوڑتے ہیں. اصحاب المبدی شباب، چار صفات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور اسے دعائے عہد سے ایک تعلق دیتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. خطبہ نمبر 34 نہج البلاغہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان لی حق علیکم وعلی حق لکم، کچھ میرے حقوق تم پر ہیں اور کچھ تمہارے حقوق مجھ پر ہیں.
بے شک
دو طرفہ رابطہ ہے، امام اور امت کا دو طرفہ رابطہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. نہ تنہ تنہا امام کچھ کر سکتا ہے، اگر تنہ تنہا امام ظاہری طور پر، روحانی اور تکوینی طور پر نہیں، ظاہری طور پر تمیمون تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، جہاد کرتے، اپنا حق واپس لے لیتے، امت نے ساتھ چھوڑ دیا، امیر مومنین کو 25 سال خاموشی اختیار کرنی پڑی. امت نے ساتھ چھوڑ دیا، امام حسن کو صلح پہ مجبور کیا گیا اور امام نے صلح کے ذریعے سے معاویہ کو شکست دی. تنے تنے امام کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے امام کے ساتھ 313 کا گروہ ہوگا جو امام کے ساتھ جنگ کرے گا. لہذا دو طرفہ رابطہ ہے، امام کے حق امت پر اور امت کے حق امام پر. امیر مومنین فرماتے ہیں وَأَمَّا لیکن کچھ حقوق ہم اہل بیت کے ائمہ کے تمہاری گردن پر ہیں. پہلا حق یہ ہے الوفاء بالبیعۃ، کہ تم نے جو بیعت کی ہے ہم سے اسے پورا کرو. الوفاء بالبیعۃ، بیعت کیا ہے؟ بیعت دراصل جب انسان خرید و فروش کرتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے کچھ دیتا ہے. عربوں میں ایک رسم تھی، کہتے تھے بایعتوں کا، وہ کہتے تھے اشتریتوں کا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے. اس کو کہا جاتا ہے سمن دے کر مبی لے لینا، پیسہ دے کر جنس خرید لینا، اس کو ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے بایعتوں کا، وہ کہتے تھے اشتریت، میں نے بیچا، اس نے کہا میں نے خرید لیا. بیعت اسی سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو، اپنے وجود کو، اپنی صلاحیتوں کو کسی معصوم ہستی کے ہاتھوں پر رکھ کر بیعت کرے کہ آج سے میرا وجود، میری زندگی سب آپ کے حکم کے تابع ہے. قلب لامرکم متبع، زیارت وارث میں پڑھتے ہیں، میرا قلب، میرا دل، میرا وجود، میرا باطن آپ کے امر کا، آپ کے حکم کا تابع ہے. یعنی آپ جو آرڈر دیں گے، آپ کی جو احادیث ہیں، آپ نے جو حکم دیا، میں اس کا تابع ہوں. چنانچہ پہلی چیز کہ الوفاء بالبیعۃ، بیعت جو کی ہے امام سے اسے پورا کرو، مرتے دم تک ڈٹ جاؤ. بشیر ابن خزرمی کربلا میں امام حسین کا ایک صحابی ہے، عاشور کے دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بچے کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے. لوگوں نے کہا تم جاؤ اس نے کہا کہ میں امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. الوفا بالبیاء, بیعت جو کی ہے امام حسین سے کیسے پورا کرے؟ میسم تمار کی طرح کہ جس درخت پر سولی سے موت کے نزدیک جانے والے تھے اسی درخت کو خود میسم تمار پانی دے رہے تھے. اصحاب جاتے ہیں امام حسین کی خدمت میں, کہتے ہیں کہ یہ شخص بشیر ابن خزرمی, آیت اللہ شہید مطہری نے واقعہ نقل کیا ہے, امام نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ. کہا کہ نہیں مولا, میں آپ کی بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. امام نے کہا میں اپنی بیعت تم سے نہیں اٹھا رہا, تمہاری جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں, تم جاؤ. اس کے الفاظ سنیے گا, تاریخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں. اکلتنی سبع ان فارقتک حیا, یا اکلتنی سبع حیا ان فارقتک, اگر مولا میں آپ کو میدان کربلا میں نرغے آدھا میں چھوڑ کے چلا جاؤں تو بیاباں اور صحرا کے درندے مجھے زندہ زندہ کھا جائے. یہ بیعت. ابن عمیر کہتے ہیں کہ ان کو تشیع اور ولایت کے جرم سرعام کوڑے لگائے جا رہے تھے. امام کے صحابی ہیں, انسان تھے, طاقت جواب دے گئی. کہا کہ اب میں تشیع کے کچھ رازوں کو برملا کر دوں. اتنے میں امام کا صحابی پہنچا, اس نے کہا اذکر موقفک عند اللہ یا عند الامام, کہ اپنی امام اور خدا کی بارگاہ میں اپنی منزلت کو یاد کرو جو اس سختی کے نتیجے میں تمہیں ملنے والی ہے. کہتا ہے اس کا یہ الفاظ سننے تھے کہ میرے اندر ایک نئی روح پیدا ہو گئی اور میں نے کوئی راز فاش نہیں کیا. الوفا بالبیع, پہلی صفت یہ ہے امام زمانہ کے اصحاب کی, الوفا بالبیع. اور وہ نقطہ گفتگو کے درمیان رہ گیا اصحاب کا اور انصار کا. دیکھیں امام کے لیے زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ انصار کا, اللہم اجعلنی من انصاری واوانہی. اصحاب کا لفظ کم استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی اور انصار میں فرق ہوتا ہے, اصحاب و انصار میں فرق ہوتا ہے. اصحاب وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں امام کے ساتھ کچھ عرصہ رہے اور اسی ایمان کی حالت میں مر جائے تو وہ صحابی ہے. یعنی صحابی کے لیے امام کے ساتھ زندگی بسر کرنا ضروری ہے, لیکن انصار کے لیے امام کی غیبت میں بھی اگر وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ امام کا ناصر و مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من انصار ہی, ہمیں ان کے ناصروں میں سے قرار دے. یہ نہیں کہتے اللہم اجعل من اصحاب, شاید ہماری زندگی وفا نہ کرے, ہم مر جائیں, امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا نہ کر سکے ان کی حیات میں, لیکن آج بھی ہم امام زمانہ کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ ہم ان کے مشن کی مدد کریں, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, وہ جس کام کو آ کے کرنا چاہتے ہیں اس کے مقدمات کو مضبوط کریں. امام کی نصرت مدد ہے. الوفا بالبیع والنصیحت فی المشہد والمغیب, نصیحت یعنی خیر خواہ ہونا امام کا ظاہر میں اور پوشیدہ. امام موجود ہے تو امام کے خیر خواہ رہو, اور امام پردہ خیبت میں چلا جائے تو جب بھی امام کے خیر خواہ رہو. نصیحت سے مراد نعوذ باللہ امام کو نصیحت کرنا نہیں ہے, نصیحت یعنی خیر خواہ ہونا, امام کا خیر خواہ رہے آپ. یعنی خیر خواہی یعنی امام جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں, امام کیا مقصد لے کے آئیں, امام کیا مشن لے کے آئیں گے, ہم امام کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت مفصل موضوع ہے کہ کس طرح ہم امام کی مدد کر سکتے ہیں, کس فیلڈ میں رہتے ہوئے امام کی مدد کر سکتے ہیں. میں میڈیا میں ہوں تو میں میڈیا میں, اگر میں کارٹونسٹ ہوں تو میں کارٹون کے ذریعے سے, اگر میں میوزیشین ہوں تو میوزک کے ذریعے سے, اگر میں اہل قلم ہوں تو قلم کے ذریعے سے, اگر میں اہل ثقافت ہوں اہل فن ہوں تو اپنے فن و ثقافت, جس شعبہ حیات سے آپ کا تعلق ہے آپ اس میں رہتے ہوئے امام کی مدد کر سکتے ہیں. بہت وسیع موضوع ہے, بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے. الوفا بالبیع والنصیحت فی المشهد والمغیب, امام کے خیر خواہ رہو. امام کے خیر خواہ رہو یعنی امام جو مقصد لے کے آنا چاہتا ہے, امام جس مشن کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو, اور اپنی حیات میں اس کے مقدمات کو مضبوط اور ان کی بنیادوں کو استحکام بخشو. اور دو, والاجابت ہو ہی نہ ادعوکم, جب تمہیں دعوت دوں تو میری دعوت کو قبول کرو. وطاعت ہو ہی نہ امرکم, اور جب تمہیں حکم دوں تو میری اطاعت کرو, میری تأسی کرو, میری پیروی کرو. یہ چار صفات ہیں, بیعت کا حق ادا کرنا, امام کا خیر خواہ ہونا, امام کی دعوت کو قبول کرنا, اور امام جب حکم دے تو امام کے حکم کو قبول کرتے ہو اس کی تعمیل.
بے شک
یہ چار صفات ہیں. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چار صفات کو اللہم انی اجدد لو فی صبیحت یوم ہذا کیسے کر سکتے ہیں؟ عہدن و عقدن و بیعتن، عہد، عقد اور بیعت. عہد کیا چیز ہے؟ عہد دراصل انسان کی اس قلبی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی شخص، کسی چیز یا کسی امر کے بارے میں دل کی صلاحیتوں کو یکجا کر کے اسے انجام دینے کا ارادہ کرے. عہد اس لیے کہتے ہیں جناب میرا عہدہ یہ ہے، میں فلاں گریڈ پر ہوں، میرا عہدہ یہ ہے. عہدہ یہ ہے جب انسان حلف لیتا ہے یا عہدہ اٹھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پورا کروں. عہد یعنی اس کو وظیفہ اور ڈیوٹی سمجھتے ہوئے انسان اپنی دل کی صلاحیتوں کو یکجا کرے، یہ عہد ہے. عقد کیا ہے؟ عقد اس کی سیکنڈ فارم ہے، یوں کہوں عہدن و عقدن. عقد کیا ہے؟ عقد کہتے ہیں جمع اطراف الشیء، کہ دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ مختلف چیزوں کو جمع کر دینا. عقد کہتے ہیں عقد نکاح، یعنی دو نوجوانوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دینا. عقد گرہ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک گرہ میں بن گئے، اس بندھن میں بن گئے یہ لڑکا اور لڑکی. عہدن و عقدن یعنی وہ حالت جو دل میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے تھی، اب اس کو ایک عملی صورت میں لے کے آؤ. اب اپنے اور امام کے درمیان ایک مستحکم رشتہ قائم کرو جو زمانے کی آندھیوں، مشکلات، صعوبتوں، مشکلات سے ٹوٹ نہ سکے. اور اس کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ وہ بیعتن. اور صرف یہ احساس دل میں نہ ہو، صرف گھر پہ علم لگا لینا یا دعا منعقد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بیعتن بھی ضروری ہے. تیسری شکل، صاف ہوئی بھی شکل، ستھری شکل، پیوریفائی شکل، وہ کیا ہے؟ وہ بیعتن، یعنی اب اپنے آپ کو عملی طور پر امام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو. اب امام کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دعا عہد بتاتی ہے. اس دعا عہد ختم ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان. گویا یہ ہاتھ مارنا امام سے بیعت ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
گویا یہ ہاتھ مارنا اپنی ران پر امام سے بیعت ہے.
بہل
وقت دامن گنجائش نہیں کہ میں امام رضا کی احادیث کو تبرک کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرتا. صرف ایک حدیث پڑھ کر، تقریباً 3.5 منٹ ہیں، ایک حدیث کی تلاوت امام رضا علیہ السلام کی امامت سے متعلق. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. امام رضا نے امامت کے لیے بہت ساری احادیث فرمائی ہیں، اور ایک طولانی خطبہ ہے امام کا بیان ہے جس میں سے میں فرما رہا ہوں. ان الامام خلافۃ اللہ و خلافۃ رسول، امامت اللہ کی جانشینی ہے اور رسول کی جانشینی ہے. ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، امام دین کی لگام ہے، مسلمانوں کے لیے نظام حیات ہے، دنیا کی بہتری اور صلاح اور مؤمنین کی عزت ہے. فرماتے ہیں وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ كَمَالِ الدِّينِ، امر امامت، امامت کا نازل ہونا خداوند عالم کی طرف سے عقیدہ امامت کمال دین ہے. اتمم تو علیکم نعمتی والی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَلَمْ يَمْضِ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ، اور امام اپنی امت سے کبھی نہیں جاتا مگر یہ کہ اپنی امت کے لیے دین کی نشانیوں کو، تعلیمات کو روشن و واضح کر جائے. وَأَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ، اور ان کے لیے ان کی ہدایت کے راستوں کو واضح کر کے جائے. وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْقَصْدِ الْحَقِّ، اور انہیں ہدایت کے راستے پر لاتا ہے. وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَمًا وَإِمَامًا، اور اسی وجہ سے رسول اکرم نے امیر المومنین کو بحیثیت علم اور امام نصب کیا تھا. یہ جو علم کہتے ہیں، علم یعنی ہدایت کا مینارہ، امیر المومنین کو نصب کیا تھا ولایت کا اعلان کیا تھا علمن و اماما، امام بھی بنایا تھا اور ہدایت کا علم بھی بنایا تھا. خدا وند عالم سے دعا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس قول کی روشنی میں ہمیں اپنی حقیقی عزت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے امام زمانہ کے وجود کو پانے کے لیے، ہمیں وہ محبت، وہ عقیدت، وہ عشق، وہ مودت عطا فرما کہ جو ہمیں امام کی تأسی اور پیروی کی جانب لے جا سکے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب میں شامل فرما، حاضرین محفل، بانیان محفل کی دینی دنیاوی حاجات کو قبول فرما، ان کے جو مرحومین خصوصاً اس کارواں کے ساتھ جو بچھڑ گئے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خدا وند عالم ان کی مغفرت فرما، ہمیں قرآن اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما، حاضرین محفل، بانیان محفل کی دینی دنیاوی حاجات کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جن کے مسکن، جن کے مسکن اور ازدواج کے اسباب نہیں ہیں ان کے مسکن اور ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما، جن کی گودیاں خالی ہیں بحق امام زمانہ ان گودیوں کا آواز کر دے. اے خدا، جو بے گناہ قید ہیں انہیں اسیرہ نے کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما. خدا بندہ، جو بیمار مریض مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کل مومنین مومنات، خصوصاً اس محفل کے مرحومین کے لیے اور اس محفل میں شریک ہونے والے بانی اور شرکا کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع الرحيم.